من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بغضه فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج بھی مجلس کے ابتدا میں ہم اور آپ سب مل کر دعائے سلام کے امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بآواز بلند نعرہ صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
میزان الہی کے عنوان سے آج ساتویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر. آج مجلس کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں. معبود تمام تر تعریفیں تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو ہم سب کا خلق کرنے والا بھی ہے اور ہم سب کو پالنے والا بھی ہے, اور وہ خدا اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے, رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے. وہ خدا ہم سے کہتا ہے, قرآن میں بار بار کہتا ہے, میرا شکر ادا کرو. اور خدا کو شکوا بھی ہے, میرے بندوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. آئیے مجلس کی ابتدا میں خدا کی نعمت عظما کا شکر ادا کریں, یہ کہہ کر معبود ہم سب تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. معبود اس ایمان پر ہماری زندگی بسر ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. بس دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھتی ہوں. آج بھی میں جس کی ابتدا میں رب ذوالجلال کا ایک اسم بیان کروں گی, اور اس اسم کو بیان کرنے سے پہلے چند جملے یہ کہ ہم جو مجلس میں سورہ تکاثر پڑھ رہے ہیں, تو کل کی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے نا کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ میں جانچنا چاہیں, پرکھنا چاہیں کہ ہم میں یقین ہے یا نہیں ہے, تو تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہم نے کہا تھا کہ امام رضا کہتے ہیں, اگر تمہیں اللہ پر مکمل بھروسہ ہے تو تم صاحب یقین ہو. تو ہم میں نہیں ہوتا ہے یقین اللہ پہ کامل. ہاں کرتے ہیں, کہتے تو ہیں, مگر دنیا کے لوگوں سے ہماری امیدیں اللہ توڑتے ٹوٹ جائیں. تو اب ہم دنیا کی نعمتیں تو اللہ سے مانگتے ہیں, مگر ہم آخرت کی نعمتیں, اپنے کردار کی وہ جو خوبیاں ہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے. توکل اور بھروسہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. آج جو آپ کو اللہ کا اسم بتا رہی ہوں اس کے لیے معصومین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 36 ٹائمز, اچھا یہ نمبر کا یہ عدد یاد کرنا مشکل نہیں ہے, ایک سال میں کتنے تین دن ہوتے ہیں, 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, اور معصوم کہہ رہے ہیں 366 ٹائم, 366 مرتبہ اگر کوئی اللہ کا اسم المتینو, اگر کوئی 366 دفعہ المتینو کا ورد کرے گا تو پروردگار عالم اس کو توکل کی, بھروسے کی, اللہ پہ بھروسے کی یہ صفت عطا کر دے گا. توکل ہمارے قلب میں آ جائے گا. بس یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں جب ہم دعا مانگتے ہیں, بے شک ہم دنیا کی ہر چیز مانگتے ہیں, یہ بھی ملے وہ بھی ملے, اللہ ہماری دعاؤں میں ہمیں سکھا دے, ہمیں توفیق دے دے کہ پروردگار ہم بھی اپنے ائمہ معصومین کی طرح آخرت کی نعمتوں کو مانگے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی, 80 سال, 90 سال, 100 سال, ہم 90 سال کے آگے تو سوچتے ہی نہیں چلے, اگر 100 سال بھی جی لیے ختم تو ہونا ہے نا. اب ہمیں آخرت کی زندگی میں جانا, اور وہ زندگی انلمیٹڈ, اس کا خاتمہ ہی نہیں ہے. جنت میں پہنچ جائیں گے پھر بھی یعنی خاتمہ نہیں ہو زندگی کا, تو ہم کیوں نہ مانگے اللہ وہ نعمتیں کل دے دے کہ جس سے ہم یہاں بھی مستفید ہوں اور وہاں بھی اس کا اجر پائیں. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پہ بھروسہ پیدا ہو جائے تو 366 ٹائمز اللہ کا اسم المتینوں کا ورد کرے گا, تو خدا اس کو اپنی یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ خدا اس کے قلب میں اتار دے گا. اور جب کسی کے اندر بھروسہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے, کردار میں پاکیزگی آ جاتی ہے. ذرا ذرا سی بات سے دیکھیے, اگر میں اور آپ, میں اگر اکیلے بیٹھ کے سوچوں, آپ سوچیں, ہم دنیا میں اکثر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا کے خوف سے. اچھا اگر ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے, میری پہلی بچی کی شادی, مثال دے دوں, پہلی بچی کے پہلے بچے کی شادی ہو رہی ہے. اب ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ بھئی وہ مائیوں کی رسم ہوتی ہے, اس سے پہلے ڈھولکی اور چار پانچ رسمیں ہوتی ہیں, اور اگر میں نے نہیں کی تو لڑکے والے کیا کہیں گے, انسانوں کا خوف, میں نے نہیں کی تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے, اتنے غریب ہیں کہ اپنی بچی کے لیے کھانا بھی نہیں کر سکے, چلو کیا تھا کچھ کر دیتے. ہم لوگوں کے خوف سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. جناب زہرا کی شادی میں, خاندان آل محمد کی بیٹیوں کی شادی میں کیا یہ ڈھولکی, یہ مائیوں, یہ سب ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. نکاح اور ولیمے کا کھانا, اور وہ بھی وہ جو دونوں رسول نے, جب رسول علی ابن ابی طالب کی زرا بکوائی ہے, اس زرا سے جو پیسے آئے اس سے کھانے کا انتظام ہوا ہے. تو بہت اچھا ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی والے مل کے ایک ریسپشن دے دیں. مگر ہم اکثریت, آج کی مجلس میں تذکرہ اسی بات کا ہوگا کہ ہم اکثر گناہ کرتے ہیں لوگوں کے خوف سے. تو جب کسی کے اندر توکل آ جائے تو پاکیزگی کردار میں آتی ہے, پھر وہ خدا کے سوا کسی کو نہیں چاہتا, بس میرا رب, میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھے طاقت دے, اللہ مجھے یہ دے. اور اس منزل پر آ جاتی ہے کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب ایمان میں روایت بیان کرتے ہیں, رسول اسلام کے زمانے میں عرب میں ایک شخص تھا, غریب تھا, اور جب غریب تھا کوئی روزگار بھی نہیں تھا تو وہ لوگوں کے اونٹ چوری کیا کرتا تھا. اس کو کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ جی مکے میں اور پھر مدینے میں جب رسول ہجرت کر گئے کہ مدینے میں اللہ کے سچے نبی, آخری نبی آ گئے. اسے یہ اطلاع ملی, وہ عرب کے علاقے میں, مدینے سے باہر چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا, وہ دوڑتا بھاگتا پہنچا مدینے, اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا, کہا آپ اللہ کے سچے نبی, کہا میں ہوں, کہا مجھے کیا کرنا ہوگا, کہا کل میں شہادتیں پڑھوں, کہا پھر کیا کرنا ہوگا, کہا بس پھر اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ کرو گے اس کا حساب خدا کو دینا ہے, اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. پھر اس نے رسول کے سامنے کلمہ شہادتین پڑھا اور مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو رسول نے اصحاب سے کہا جو مدینے میں تھے, اس کو تھوڑا قرآن پڑھنا سکھا دو تاکہ یہ نماز کو صحیح سے پڑھ سکے. یقین جانیے اگر ہم اپنے چاردہ معصومین کی زندگی کو پڑھ لیں, ایک دفعہ سمجھ لیں, تو ہمیں پتہ چل جائے ہمیں زندگی میں کب کس مقام پہ کیا کرنا ہے. ابھی کوئی نیا اسلام میں داخل ہوا ہو, مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا, آسٹریلیا سے فون آیا کہ وہاں پہ ایک جوڑا تھا, اس نے اسلام قبول کیا, انگریز تھا, اب ہم اسے کیا سکھائیں. جب میں یہ روایت پڑھی تھی میں نے کہا مولا آپ کا احسان, آپ کا شکریہ, آپ نے سکھا دیا. اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہو تو اس کو کم از کم قرآن میں ابتدا کہاں سے کرو, قرآن میں وہ سورہ یاد کرواؤ جو اس کو نماز میں کام آئے. نماز کامل ہوتی جائے گی, وہ آگے قرآن بھی پڑھتا جائے گا, دین بھی سیکھتا جائے گا. تو رسول نے صحابیوں سے کہا کہ اس کو ذرا سا قرآن پڑھاؤ تاکہ اس سے سورہ یاد ہو جائے, اس کو سورہ یاد کروا دیے گئے. اچھا چند دن کے بعد مسلمانوں کا ایک گروہ جنگ پہ جا رہا تھا, جہاد پہ جا رہا تھا, تو اس کو پتہ چلا مسلمان جہاد پہ جا رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا مگر میں اس جہاد میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے اگر کوئی جہاد میں مارا جائے تو شہید کہلاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے, بہشت کی نعمتیں ملتی ہیں, تو اللہ کے رسول مجھے بھی لے چلیے. بہت سے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی لے چلیے. رسول نے کہا چلو, کہا کہ اللہ کے رسول میں جا تو رہا ہوں مگر میں تلوار نہیں چلا سکوں گا, مجھے کچھ نہیں آتا, میں نے کچھ نہیں سیکھا اور میں نے چوری سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا ہے. تو رسول نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ جو ہمارے سپاہیوں کے گھوڑے ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, تم ان کی حفاظت کرنا. کہاں یہ ٹھیک ہے, گئے غزوے میں, جنگ ہوئی, مسلمانوں کو فتح ہوئی, اور یہ فقط مسلمانوں کے جانوروں کی حفاظت کر کو پانی دینا, ان کو غذا دینا. جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر مال غنیمت ملا, اور رسول نے حکم دیا کہ مال غنیمت سب میں تقسیم کر دیا جائے, اور رسول نے خاص ایک جملہ کہا, وہ شخص جو جانوروں کی نگہبانی کر رہا تھا اس کو بھی مال غنیمت میں حصہ دینا. اب جب مال غنیمت میں اس کا بھی حصہ لگا, اب دیکھیے جب توکل واقعی اللہ پہ توکل آ جائے, انسان کا کردار کتنا پاکیزہ ہوتا ہے. جب اس کو بلایا کہ چلو تمہارا حصہ ہے, کہا میرا کس بات کا حصہ, میں تو جنگ لڑائی نہیں. کہا نہیں مگر تم نے سپاہیوں کے گھوڑے جانوروں کی حفاظت تو کی. کہا میرا حق تو نہیں, رسول کے پاس آیا. کہا اللہ کے رسول میں نے مال غنیمت کے لیے میں جہاد میں نہیں آیا تھا, میں اس لیے آیا تھا کہ اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دوں. مجھے یہ مال غنیمت نہیں چاہیے. اور آج بھی سسور کے زمانے میں بھی اور آج بھی لوگ مال دنیا کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. عمر صادق ملعون نے کیوں حسین کو قتل کرنے پر مادر رے کی حکومت مل جائے گی. لوگ مال دنیا کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. اس کا رسول مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ جب کسی قصبے میں جائیں مجھے ساتھ لے چلیے گا, میں خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. رسول آپ دعا کر دیجیے, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. رسول نے کہا بار اللہ اس کے دل کی خواہش کو پورا کر دے. کچھ دنوں کے بعد پھر غزوے پہ گئے, اس کو ساتھ لے گئے اور اسی غزوے میں اس کو شہادت ملی. پروردگار عالم ہم سب کے قلب میں اللہ پر بھروسے کی قوت, اللہ پہ بھروسہ کرنے کی عادت ہمارے نفس میں شامل کر دے. بابا سے بلند صلوات پڑھیے. میزان الہی کے عنوان کے تحت آج میزان الہی کے پہلے حصے میں آتے ہیں اور آل محمد کی شان کے فضائل میں ایک آیت قرآنی بیان کروں گی. مگر چھوٹی سی ایک بات کی وضاحت کر دوں, میں اور آپ جس فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں نا, اس فرش اعضا کو امام حسین نے حرم کہا ہے. اپنا حرم امام حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب آپ آیت قرآنی سن رہے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچو چلو ہمیں کچھ قرآنی آیت یاد ہوگی. نہیں, ہم انتہا تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسی فرش اعضا پہ میں بھی اور آپ بھی ہم یہ دعا کریں, خدایا تو نے محمد و آل محمد کی شان میں ہزار آیتوں کو نازل کیا ہے, خدا ہماری زندگی میں وہ توفیق دے, وہ توفیق علم دے کہ ہم اپنی زندگی میں ان ہزار آیتوں کو جان سکیں اور پھر فضائل آل محمد سمجھ کے اپنے عمل کو کامل ترین کر سکیں. تو آج جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ سورہ بینہ کی ساتویں آیت ہے. سورہ بینہ کا جب ذکر آیا تو ایک فائدہ اور بیان کر دوں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو جوائنڈس ہو جائے, پیلیا ہو جائے, تو سورہ بینہ کو لکھ کر, اور لکھتے وقت آپ اعراب نہیں لگائیے, زیر زبر نہ لگائیے, سورہ بینہ کو لکھیے اور جس کو جوائنڈس ہوا ہے اس کے گلے میں ڈال دیجیے. اس کے اثر سے وہ بلوروبن, وہ جو پیلیا ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا, اور جیسے وہ پیلیا ختم ہو جائے گلے سے وہ تعویذ نکال دیجیے. یہ مجرب ترین عمل ہے. جب نیو بورن بیبیز پیدا ہوتے ہیں اور اگر بچے کا بلڈ گروپ ماں کے بلڈ گروپ سے میچ نہ کرتا ہو تو بچوں کو جوائنڈس ہوتا ہے. فطری عمل ہے کیونکہ بچے کا لیور کام کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ ٹائم لیتا ہے. تو کسی کو بھی جوائنڈس ہو سورہ بینہ کو لکھیے, لکھ کے گلے میں ڈال دیجئے تعویذ بنا کے, بازو میں باندھ دیجئے, اور جیسے اس کے اثر سے دو سے تین دن میں وہ جوائنڈس ختم ہو جائے گا پھر اس تعویذ کو نکال دیجئے. اسی سورہ بینہ کی ساتویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. پروردگار کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جو نیک عمل کرتے ہیں, اولئک ہم خیر البریہ, یہی لوگ بہترین خلائق ہیں. اچھا, اب اللہ کچھ لوگوں کی تعریف کر رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ امالی میں روایت ملتی ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. بہت ہاتھ جوڑ کے ایک بات میری بری نہ لگے, میں یہاں کے بعد بھی جہاں پڑھنے جاتی ہوں نا لوگ سلوات پڑھتے ہیں تو واقعی یقین جانی ہے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. جب یہاں سلوات پڑھ جا رہی یہ لوگ تو زبانوں کی ان کی آوازیں آ رہی ہیں ہاتھ جوڑ کے, پیچھے والوں کی آوازیں شامل نہیں ہوتی ہیں. سلوات ایسی تو پڑھیے ملائکہ بیٹھے ہیں وہ کہیں ہاں یہ ہیں حسین کے چاہنے والے. بابا سے بلند سلوات پڑھیے. جتنی اونچی سلوات ہماری زبان سے نکلے گی اتنی ہی روشن ہماری قبر ہوگی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں روایتوں میں کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسالت ماں بی بی ام سلمہ کے حجرے میں تھے, اور جب ام سلمہ کے حجرے میں تھے دیکھا ایک مرتبہ مولا کائنات داخل ہوئے. جب علی ابن ابی طالب حجرے میں آئے تو رسول خدا نے کہا اے علی اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب اللہ اولین سے آخرین کو جمع کرے گا, میزان نصب کیے جائیں گے. میرا عنوان ہے میزان الہی. میزان نصب کیے جائیں گے, وہ ترازو نصب کیے جائیں گے جس میں مومنوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے. اور وزن کیسے ہوں گے؟ ایک طرف ہمارے اعمال ہوں گے اور پلڑے دوسرے پلڑے میں ہم جن کو امام مانتے ہیں ان کے اعمال ہوں گے. اور جو لوگ اس روایت میں شک کریں کتاب کا حوالہ دے دوں, آیت الدست غیب شیرازی کتاب معاد اس میں روایت موجود ہے.
کہ ہمارے اعمال کیونکہ ہم علی کے شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو اب میدان قیامت میں جو میزان نصب ہوگا ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. رسول کہہ رہے علی تمہاری کیا حالت ہوگی جب اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا میزان نصب کیا جائے گا اور اللہ کا حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا. ابھی رسول کہہ ہی رہے تھے علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول علی کے چہرے کو دیکھا کہا تم کیوں رو رہے ہو تم اور تمہارے شیعہ روشن چہروں کے ساتھ آئیں گے کامیاب ہوں گے تمہارے دشمن سیاہ چہروں کے ساتھ آئیں گے اور عذاب یافتہ ہوں گے. اور پھر کہا علی کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ کہا رسول اسلام کون سی آیت؟ کہا وہ یہ سورہ بینہ آیت. پھر رسول نے اسی سورہ بینہ کی ساتویں آیت کو پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یا علی یہ آیت تمہارے اور تمہارے شیعوں کے متعلق ہے کہ جب میدان قیامت میں آئیں گے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور پروردگار عالم ان کو کامیاب و کامران قرار دے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اسی آیت کے بارے میں ایک اور تفسیر ملتی ہے وہ یہ کہ جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کا وقت آخر آیا اور رسول اسلام کے سرحانے جناب سیدہ بیٹھی رو رہی ہیں ہائے میری بابا کی مصیبت. رسول کی زندگی کے بس چند ساتھیں رہ گئی تھیں. ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا علی کو بلاؤ. مولا کائنات کو بلایا گیا کہ علی میرے قریب آؤ. مولا کائنات قریب آ کہا علی اپنے کانوں کو میرے لبوں کے قریب کرو. مولا کائنات نے اپنے کان رسول کے لب کے قریب کہ کالی تمہیں وہ آیت یاد ہے نا. پھر رسول نے پھر اسی آیت کو پڑھا سورہ بینہ کی اسی ساتویں آیت کو پڑھا کہ تمہیں یہ آیت یاد ہے نا جب اللہ کہہ رہا ہے تم اور تمہارے شیعہ روشن چہروں کے ساتھ اور کامیاب ہوں گے بنائے. کہ اللہ کے رسول مجھے یاد ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو علی ابن ابی طالب اور ان کے شیعوں کے لیے ہے. اللہ ہمیں ان کا شیعہ رکھے. پروردگار ہمیں اس ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ مولا کے سامنے جائیں. تو یہ آیت علی بن ابی طالب اور ان کے شیعوں کے فضائل میں آئی. اور جب رسول اتنے کریم ہیں یہ جو فتح مکہ ہوئی ہے فتح مکہ کے وقت جس مکے سے رسول نکلے ہیں اس طرح کہ علی کو اپنے بستر پہ سلا کے اور چھپتے چھپاتے غاروں میں چھپتے مدینہ پہنچے ہیں. اب جب رسول پلٹے ہیں مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کے بعد 12,000 کا لشکر تھا رسول کے ساتھ. اور جب رسول داخل ہوئے ہیں مکے میں تو رسول نے مکے والوں کو دیکھا. مکے والوں کے جو لوگ تھے ان کی مسجد الحرام میں صفیں بنی ہوئی تھی. لوگ صف در صف کھڑے ہوئے تھے. رسول نے مخاطب کر کے کہا تم میرے بدترین پڑوسی تھے. تم میرے برے رشتے دار تھے. تم نے مجھ سے لشکر کشی کی. تم نے مجھے اس جگہ سے نکال دیا. تم نے جنگ کر کے مجھ سے میرے حمزہ کو چھین لیا. اب رسول اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں. تم نے بہت برا کیا. آج میں فاتح ہوں. چاہوں تو قصاص میں تمہارے مردوں کی جانیں لے سکتا ہوں. چاہوں تو تمہارے اہل و عیال کو قیدی کر سکتا ہوں. چاہوں تو تمہارے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کے تقسیم کر سکتا ہوں. مگر تم کیا جانتے ہو؟ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ جب رسول نے جملہ کہا تو میں کتاب کا حوالہ بھی دے دوں شرح حدیث قصا. بہت خوبصورت کتاب ہے. ابھی چند مہینوں پہلے ہی آئی ہے. پڑھیے اس کو. اسماعیل سے روایت پڑھ رہی ہوں شرح حدیث قصا. اس نے لکھا کہ جب رسول نے جملہ کہا تم مجھ سے کیا سمجھتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو رسول اسلام نے جب یہ جملہ کہا تو اہل مکہ میں سے ایک شخص بولا عمر بن سہیل. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ بہت کریم ہیں. ہم آپ سے نیکی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے بہت کریم بھائی کے بیٹے ہیں. رسول کو رسول کے باپ کا حوالہ دیا. آپ ہمارے بہت کریم بھائی کے بیٹے ہیں. بہت کریم ہیں اور ہم آپ سے نیکی خیر چاہتے ہیں. جب انہوں نے جملہ کہا نا رسول کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے. وہ لوگ جو میری راہ میں کانٹے بچھاتے تھے جو مجھے پتھر مارتے تھے جن کی عورتیں میرے سر پہ اوجڑی پھینکا کرتی تھیں آج جب مفتو ہو گئے آج جب میں فاتح بن کے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے خیر چاہتے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آج میں تم سے وہ عمل کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور پھر رسول خدا نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 پڑھی. وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ کہتا ہے لا تسریب علیکم الیوم. آج تمہارے سارے گناہ معاف. آج تم آزاد ہو جاؤ گے. لا تسریب علیکم الیوم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ آج تمہیں معاف کر دے گا, آج سے تم پر کچھ نہیں رہے گا. یہ آیت جو نبی یوسف نے پڑھی تھی وہ رسول خدا نے پڑھی اور کہا آج میں نے تم کو معاف کیا. جو فاتح مکہ بن کر آئے اور سب کو معاف کر دے, یہ محمد والے محمد کا عمل ہے. اور جیسا عمل رسول خدا کا تھا ویسا ہی عمل اہل بیت کا تھا. اہل بیت کا عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو کوفے میں رہتا تھا اور وہ بادشاہ کے دربار میں ملازم تھا, تو شراب و شباب, حرام, جوا, سب کو ہر گناہ میں مبتلا تھا. ایک مرتبہ چھٹے امام کے صحابی ابو بصیر کوفے سے مدینہ جا رہے تھے, تو ابو بصیر سے کہتا ہے ابو بصیر آپ مدینہ جا رہے ہیں, امام صادق کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا میرے حق میں دعا کریں. یہ بہت امپورٹنٹ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, اس کا حاصل پیش کرتی ہوں. کہا کہ جب آپ جائیے گا چھٹے امام کے سامنے تو ان کو میرا سلام دیجئے گا اور ان سے کہیے گا میرے لیے دعا کریں. اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. گئے ابو بصیر اور جا کے چھٹے امام کو پیغام دیا. امام نے کہا اب ابو بصیر جب جانا تو اس کو کہنا تمہیں امام صادق نے سلام کہا ہے. اور امام کہتے ہیں تم اپنی حالت بدل لو, گناہ چھوڑ دو, میں تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ پلٹ کر آئے ابو بصیر مولا کے صحابی, جب کوفہ آئے تو کہا میرے مولا نے یہ کہا ہے. اسے کہا قسم کھا کے کہا صادق نے یہ کہا. کہا ہاں امام صادق نے یہ جملہ کہا ہے. روایت کہتی ہے وہ وہیں کھڑے کھڑے رونے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے, دل نرم تھا. ایک دم خیال آیا میں گناہ, امام کہہ رہے ہیں اگر تم حالت بدل لو, گناہ چھوڑ دو تو میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے ابو بصیر کو کسی سے بھیج کے اپنے گھر بلوایا. ابو بصیر آئے تو کہا ابو بصیر میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے بات کی. کہا جتنا میں نے مال حرام سے جمع کیا تھا میں نے وہ سب تقسیم کر دیا, حتیٰ کہ میرے جسم کا لباس تک جو مال حرام سے تھا وہ بھی دے دیا. اس وقت میں تمہارے سامنے اس لیے نہیں آ سکتا, دروازے کے پیچھے بے لباس ہوں. جا کے امام کو بتا دینا کہ جیسا امام نے کہا تھا میں نے ویسا ہی عمل کیا. اور پھر کچھ عرصے بعد ابو بصیر کو خبر ملی کہ اس کا وقت آخر نزا کا عالم ہے. ابو بصیر گیا اس کے سرحانی اور عالم وہ تھا نزا کا کہ آنکھیں بند ہیں. ایک دم اس نے آنکھیں کھولی اور کہا امام صادق نے وعدہ پورا کر دیا. یہ کہا اور روح پرواز کر گئی. اب مر گیا وہ اور یہ کہہ کے مرا امام صادق نے وعدہ پورا کر دیا. خیر ابو بصیر کا طریقہ تھا جب بھی حج کرنے جاتے تھے تو حج کرنے کے بعد امام سے ملاقات کے لیے مدینہ ضرور جاتے تھے. اب ابو بصیر پہنچے کہ امام رضا کو, امام صادق کو سلام کروں اور امام کی زیارت کروں. جیسے ہی وہ امام صادق کے دروازے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا, غلام نے دروازہ کھولا. روایت یہ کہتی ہے ابو بصیر کا ایک پاؤں امام کے گھر کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا. امام کے اندر سے آواز آئی اے ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا, ہم نے اس کو جنت دلا دی ہے. بس پروردگار عالم ہم سب کو بھی آج اگر ہم ہمارا امام ظاہر ہو جائے, ظہور ہو جائے اور امام کو ہم کہیں مولا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, امام کا جملہ بھی یہی ہوگا تم اپنی حالت بدل دو, گناہ دور کر دو, ہم تمہاری جنت کی ضمانت دیتے ہیں. سلوات پڑھیں محمد. تو ہم ان کریم محمد والے محمد کے ماننے والے. آج میں نے محمد والے محمد کے کرم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آج سات محرم ہے اور سات محرم ہی سے حسین ابن علی پر پانی بند کر دیا گیا تھا. آج آپ جب جب بھی پانی پیجیے گا نا, خود بھی اور بچوں سے بھی کہیے گا کہ جب جب پانی پیئیں ایک جملہ ضرور دہرائیں, سلوات بر حسین لعنت بر یزید. جو بڑے ہیں, جو امام کا سلام جو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اگر وہ یاد ہے تو پڑھ سکتے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, لیکن بچوں کو نہیں یاد ہوتا ہے. تو بچوں سے یہ فقط دو جملے ضرور دہرائیں, سلوات بر حسین لعنت بر یزید. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کہا تھا سید سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں سے کہنا جب جب ٹھنڈا پانی پئیں اپنے مولا کی حسین کی پیاس کو یاد کر لیں. آج سے مولا پہ پانی بند ہوا ہے, آج ہم یہ عمل کریں گے. اور جو حسین نے عمل کہا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اور کبھی ارشاد فرمایا, داؤد رقی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں امام کے پاس گیا امام کو پیاس محسوس ہوئی, امام نے پانی طلب کیا, غلام نے پانی دیا, مگر امام نے جیسے ہی پانی دیکھا امام تڑپ تڑپ کے رونے لگے, ریشے مبارک تر ہو گئی. کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے جد کی پیاس یاد آ رہی ہے. اور پھر ایمان نے پانی پی کا ایک جملہ کہا کہ جو بھی پانی پیتے ہوئے میرے جد کی پیاس کو یاد کرے گا, آج رو سنیں گے آپ, ایک لاکھ گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے, ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا, ایک لاکھ اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے, اس کے نام اعمال میں ایک لاکھ غلام آزاد کرانے کا ثواب لکھا جائے گا, اور پروردگار عالم اس کو بہشت میں داخل کرے گا. تو جب یہ ثواب آپ سن رہی ہیں تو یہ بچوں تک بھی پہنچائیے کہ اگر ہم ایک دفعہ حسین کو پیاس کو یاد کریں, اتنا اجر نام اعمال میں گناہ مٹیں گے, نیکیاں لکھی جائیں گی, درجے بلند ہوں گے. تو پروردگار عالم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ جب بھی آپ پانی پئیں آج سے ضرور کوشش کریں, اللہ کے لیے یاد زندگی بھر رہے, زندگی بھر رہے, مگر آج سے ابتدا کرتے ہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جب جب پانی پئیں حسین کی پیاس کو یاد کریں. شہیدان کربلا پر بلندتر صلوات پڑھیے. میزان الہی کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. میری اور آپ کی گفتگو سورہ تکاثر پہ ہو رہی ہے. کل تک کی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے, ہم اہل یقین ہو جائیں, تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کے تین خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم جھکا دینا, اور تیسری چیز اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا. یہ تین باتیں ہمیں پیدا کرنی ہیں, وہ ہمارے اندر, اور دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں چھوڑ دینی ہیں, تب ہم اہل یقین بنیں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں جو اہل یقین ہوگا وہ دو باتیں کبھی نہیں کرے گا. اور دونوں باتیں آج مختصرا بیان کروں گی, مسائل سے متصل ہوں گی. کا مطلب وہ دو باتیں کیا نہیں کرے گا؟ کا پہلی چیز اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہیں کرے گا, اللہ کو ناراض کر کر لوگوں کو راضی نہیں کرے گا. اب میں کہیں گے نہیں ہم تو اللہ کو ناراض نہیں کرتے, نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے بات واضح کر دوں, الحمدللہ ہم سب کو اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے, اب نماز کی تیاری کریں, نماز کا وقت ہونے والا ہے. ابھی ہم مصلی اٹھا رہے تھے, پھر نماز کی چادر اٹھائے, دروازے پہ بیل بجی, دروازہ کھولا, ہماری دوست آ گئی. اب دوست کو دیکھا تو اب بھول گئے کہ اول وقت نماز کے لیے جاتے, ہونا کیا چاہیے تھا, دوست کو بٹھاتے, اس کو فوراً اس کی خاطرداری کے لیے ہم پانی یا شربت پیش کرتے, اور جب تک وہ پیتی ہم سے دو سیکنڈ میں ہم آ رہے ہیں. فقط واجب پڑھنی, کس نے کہا ہے بیٹھیے تاخیرات پڑھیے, اول وقت نماز واجب تو ادا ہو جائے, اور نماز واجب پانچ سے سات منٹ میں ادا ہو جاتی ہے. مگر ہوا کیا, جب پرانی بیسٹ فرینڈ آ گئی تو اب جو باتوں میں لگے, ادھر کی بات ادھر کی غیبت اس کی برائی اس کی, یہ کرتے کرتے نماز کا اول وقت چلا گیا. یہ ہے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے, ایک تو نماز اول وقت نہیں پڑھی, پھر گناہ کما لیے غیبتیں کر کے, تہمتیں لگا کے, اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر لیا. اور چھٹے امام کہتے ہیں جو اہل یقین ہوں گے وہ یہ عمل ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں تین مقامات ہوتے ہیں جس پر میں اور آپ پہچانیں کہ ہم ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں, ہم مکمل ایمان کی حالت میں ہیں. تین موقع کون سے ہوتے ہیں؟ خوشی کا موقع, غم کا موقع, اور غصے کا موقع. یہ حدیث رسول ہے, تین مقامات پر اپنے ایمان کو پہچانو. اور خصوصیت سے خوشی کے موقع پہ تو ہم اتنے بے حال ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ابھی حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے, یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کی قربانی کا کمال ہے کہ آج شیان حضرت قرار کی جہاں خواتین ہیں مجلسوں میں جاری حجاب سے ہیں, سر پہ دوپٹہ بھی ہے, سر کے بال بھی نظر نہیں آ رہے. ہاں حجاب کیا ہے؟ سر کے بالوں کو کور کرنا, ہاتھوں کو یہاں تک کور کر لینا کہ لکیر آپ کی یہاں تک چھپ جائے, اور پیروں کو ڈھک لینا, لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے, لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کی شیپ پتہ چلے, اتنا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, اپنے باڈی کو کور کر لیے, آپ کا حجاب ہو گیا. تو ابھی تو سب حجاب میں ہیں, مگر جب شادی کی محفلوں میں جائیں گے تو آراستہ بھی ہوں گے, تیار بھی ہوں گے, ویڈیو میکر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ پانی پلانے والے ہیں والنٹیئرز ہیں, سب نامحرم ہیں, میک اپ پہ بھی ہے, گفتگو بھی اور غیبت بھی. وہاں جا کے خوشی میں ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم شیانے علی ہیں. مکس گیدرنگ بھی ہے, مکس گیدرنگ کیا ہے؟ کیوں شام کا دربار سجا کے بیٹھتے ہیں؟ الگ الگ بھی شادی ہو سکتی ہے, مرد الگ ہوں, خواتین ایسے ہی ہوا کرتی تھی. تو یہ خوشی کے موقع پہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں, اور یہی موقع ہے پہچنوانے کا, اپنے آپ کو جانچنے کا کہ ہم ایمان پہ ثابت قدم رہے. دیکھیں ہم سب کہتے ہیں ہم علی والے علی والے, لیکن علی والے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. خوشی کے موقع پہ کیسے ثابت کریں؟ دو روایتیں پڑھنے کا میرا ارادہ ہے, کہ اب وقت کیونکہ بہت تیزی سے گزرا ہے, ایک روایت بیان کروں گی. کتاب کا حوالہ دے دوں, کتاب حسین انصاریان کی گھر ایک جنت، اس میں آپ کو روایت مل جائے گی. اور وہ روایت کس کی ہے؟ جنہوں نے قم میں حوضہ تعمیر کیا، شیخ عبد الکریم حائری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قم میں حوضہ بنایا جہاں آج علماء جاتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں. شیخ عبد الکریم حائری کے والد قصاب تھے، قصائی تھے، اور بہت تنگ آمدن تھی. 15 سال شادی کو ہو گئے، گھر میں اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، اور اتنے پیسے اتنا سب کچھ نہیں ہے کہ بھائی دوسری سے شادی کر لی جائے. جب 15 سال گزر گئے، زوجہ نے کہا کہ میں، مجھ سے آپ کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی، میں کسی بیوہ عورت کو ڈھونڈتی ہوں کہ وہ آپ سے شادی کر لے، کیا پتہ مجھ میں خرابی ہو، اللہ آپ کو اس عورت سے اولاد دے دے. بمشکل شیخ عبد الکریم حائری کے والد مان گئے، ایک بیوہ عورت کو ڈھونڈا گیا، اب نکاح ہو گیا. جب خاتون کو، دلہن کو چاہا کہ عبداللہ کو ان کے کمرے میں پہنچایا جائے، تو ایک بار کی جیسے شیخ عبد الکریم کے والد پہنچے ہیں تو انہیں دیکھا کہ جب دلہن کو لے جا رہے، ایک بچی 3 سال کی رو رہی. کہیے کون؟ کہیے اسی کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے. اب 3 سال کی بچی رو رہی تھی، ایک دم شیخ عبد الکریم کے والد کو لگا نہیں، انہوں نے اسی وقت مہر دیا، نکاح ختم کیا. کہا میں ایک یتیم کا رونا نہیں برداشت کر سکتا. اللہ کہتا ہے جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوتی ہیں. کہا میں اس یتیم کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اگر بچہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے زحمت ہے، یہ خود چھوٹی ہے ابھی، اور پھر اس کے اوپر صدمہ ہوگا کہ میری ماں دوسرے بچے ملے گی. اسی وقت مہر دے کے نکاح کو ختم کر کے اپنے گھر آ گئے، اسی رات اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اسی رات شیخ عبد الکریم حائری کا حمل قرار پا گیا. اللہ نے ان کی خوشی میں اس طرح ایمان پہ ثابت قدم رہنا. آج ہمارے معاشرے میں تو ہم کیا کہتے ہیں، پھر بیوہ کو سوچنا چاہیے تھا پہلے نکاح کرنے سے، پہلے بچی چھوٹی ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ ہوگا. ہم فقط دنیا دنیا دنیا، ہم کبھی نہیں سوچتے اللہ اس موقع پہ کیا کہہ رہا ہے، بارہ امام اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ جو قصاب تھے، عالم نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں میں اس یتیم کا رونا نہیں دیکھ سکتا، چھوڑا. اور اسی رات اللہ نے، اسی بیوی سے جس کے ساتھ 15 سال سے تھے، اللہ نے حمل قرار دے دیا. اور پھر وہ شخصیت، وہ ہستی پیدا ہوئی کہ آج تک جتنے علماء نکل رہے، نہ جانے کیا کیا اجر و ثواب پاتے ہوں گے عبد الکریم حائری. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کریں، پہلی چیز. اور چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں دوسری چیز، جو اہل یقین ہوگا، یعنی اب اہل یقین کی وہ جو باتیں ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہے گا. آج ہمارے معاشرے میں، یعنی اگر میں اس ڈگے کی بات کروں تو تقریباً 25-30 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آج من حیث القوم ہم سب کا اخلاق برا ہو چکا ہے. ماں باپ بچوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بچے ماں باپ کو پلٹ کے جواب دے رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ ہو جائیں تو جوانوں کو خیال ہی نہیں ہے کہ ضعیف ماں ہے ذرا اس کی بھی خیریت پوچھ لوں، ضعیف باپ ہے ذرا اس کا بھی خیال کر لوں. رشتے دار ہیں تو وہ تو ہمیں ان سے ملنا ہی نہیں. ایک جملہ جو بڑا کہا جاتا ہے، جو 20-30 سالوں سے کبھی کبھی ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کیا؟ غلط ہے. اپنے سے اچھے تو غیر ہوتے ہیں؟ نہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں. اللہ نے جب اپنا بنایا ہے، واجب کیا ہے؟ صلہ رحم ادا کرو. تو اللہ بلا وجہ تو نہیں کہہ دے گا نا. اور جتنے برے رشتے دار ہمارے آئمہ کو ملے، ہمیں نہیں ملے. تو یہ کبھی نہ کہیے کہ اپنوں سے اچھے غیر ہوتے ہیں. نہیں، غیر اپنی جگہ اچھے ہیں، اپنی اپنی جگہ ہیں، مگر اپنے کو غیروں سے نہ ملائیے، اپنے اپنے ہیں. جو بھائی بہن ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جو سگے ماں باپ ہیں، جو سگی خالہ چچا ہیں، وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، رشتوں کا حق ہے. تو آج کل کیا لڑائی جھگڑے، برا بھلا کہنا. اور یقین جانیے، میں نے کل یا پرسوں کے مریض سے جملہ کہا تھا، اگر آپ کسی کو دیکھیں بے اولاد ہے، کسی کو دیکھیں پریشان ہے، کسی کو دیکھیں مفلسی ہے، تو کہیں ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے حق میں بہتر رکھا ہے. یہ کون سوچے جو سامنے والا جو دیکھ رہا ہے، لیکن جس پہ گزر رہی ہے اس کو امام نے کہا تم دونوں چیزیں سوچو. یہ بھی سوچو کہ نہ جانے میرا کون سا گناہ ہے جس کے سبب مجھے اولاد نہیں مل رہی، جس کے سبب میرا رزق تنگ ہو رہا ہے، جس کے سبب میں بیمار ہوں. یہ اس کو سوچنا چاہیے جس پر گزر رہی ہے. دیکھنے والے سوچے کہ اللہ نے اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم سوچے پتہ نہیں ہمارا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہی کوئی بد اخلاقی کا گناہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے اور ہماری حاجت ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. یہ ہے. اب کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انہوں نے آپ کے سامنے روایتیں پڑھتی، فقط ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، بات واضح ہو جائے. حضرت یوسف نبی کی اولاد میں نبوت نہیں ملی. کیوں؟ جب حضرت یوسف نبی مصر کے حاکم بن گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بابا کو لے کر آؤ، جب وہ بھائی اور سب آئے بابا پورا کنبہ آ رہا تھا تو یوسف کیونکہ اب حاکم تھے بادشاہ تھے تو اپنے جاہ و جلال کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کے شہر سے باہر آئے باپ کا استقبال کر. نبی ہیں جانتے ہیں باپ کی عظمت کیا ہے. آئے شہر سے باہر باپ کا استقبال کرنے, باپ آگے بہت قریب پہنچ گئے, بس ایک لمحے کو تاخیر ہوئی کہ حضرت یوسف گھوڑے سے نیچے اتر کے باپ کا احترام نہیں کیا. وہ جو ایک لمحے کی تاخیر ہوئی جبرائیل نازل ہوئے, کہا یوسف ہاتھ کھولو, یوسف نے مٹھی کھولی, دیکھا ایک روشنی نکل گئی, کہا یہ کیا ہوا, اللہ نے تمہاری ہتھیلی سے نبوت کا نور لے لیا ہے. کہا کیوں لے لیا, کہا تم نے اس طرح سے اپنے والد کے گناہ نہیں کیا, ترک اولا ہوا جس طرح تم کو گھوڑے سے اتر کے باپ کی خدمت فوراً کریں گے. ایک لمحے کی تاخیر بھی کیوں ہوئی, اگر اللہ نبی کے ایک لمحے کی تاخیر پر اس کے ہاتھ سے نور نبوت لے لے, نبی سے معصوم سے میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. کبھی ماں کا دل دکھاتے ہیں, کبھی باپ کا دل دکھاتے ہیں, کبھی بچوں کو بہت حد سے زیادہ برا بلا کہہ رہے ہیں, کبھی بچے والدین سے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, زبان چلا, یہی گناہ ہے جس کے سبب ہم معاشرے میں پریشان ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی ذات سے ان گناہوں کو نکال سکیں. اور صلہ رحیم کیا ہے, ایک آخری حدیث سن لیجیے اور مسائل کی منزل سے متصل ہو جاؤں. امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, جو مومن مجھے ایک بات کی ضمانت دے گا میں اسے چار باتوں کی ضمانت دوں گا. کمالا کیا, کہ اگر کوئی مومن مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ زندگی بھر صلہ رحیم ادا کرے گا, خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سے کبھی بھی قطع رحم نہ ہو. اب کہا کہ امام رضا کہتے تم ایک بات کی گارنٹی دو کہ تم زندگی بھر صلہ رحیم ادا کرو گے, اگر تم مجھے اس ایک بات کی ضمانت دو گے میں تمہیں چار باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. اگر تم صلہ رحیم کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے مال میں دوسری بات مال میں اضافہ ہو جائے گا, تیسری بات تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی, اور چوتھی بات تم لائق بہشت ہو جاؤ گے. یہ چاروں ضروری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم سے خدا محبت کرنے لگے, اگر ہم لائق بہشت ہو جائیں, اگر ہماری عمر طویل ہو جائے, اگر ہمارے پاس رزق بڑھ جائے, اور گارنٹی کون دے رہا ہے, آٹھویں امام, جو غلط ہو نہیں سکتی. تو بس خدا کرے کہ ہم صلہ رحم اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے. اور جو ہم ایک دعا جو آپ مجھے اور آپ کو ہر مجلس میں مانگنی چاہیے وہ کیا, ہم جہاں بھی گڑبڑ کرتے ہیں نا, جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اپنے دل کے سبب, دل نہیں مان رہا, انہوں نے اتنا برا بھلا مجھے کہا تھا, انہوں نے بتایا نہ میری غیبت کی ہے, ابھی آئے تو میں ان کے آگے بڑے بھج جاؤں, دل نہیں مان رہا, بس دعا کیا کیجیے, اللہ ہمارے دل کو اس طرح بنا دے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں, آئمہ معصومین کی کردار کی پیروی کرتے ہیں, اس دل کو خدا مومن بنا دے کہ یہ دل اس قابل ہو جائے کہ نور الہی اترنے لگے, اللہ ہمارے وجود میں اپنے نور کو اتار دے. اور جب دیکھیں دین کے قوانین ہماری مرضی سے نہیں بدلا کرتے, محقق ہلی کو محقق کیوں کہتے ہیں, بس چند جملوں میں بیان کر دوں, بہت بڑی شیعت کے عالم ہیں, ان کو محقق کیوں کہتے ہیں. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے, شاگرد بیٹھے تھے. دیکھیں شریعت کا اصول ہے جو بچے تمیز نہ رکھتے ہوں, ڈیڑھ دو سال کے بچے, تین سال کے بچے تمیز نہیں اتنی, اور کبھی بچے پوٹی ٹرین بھی نہیں ہوتے ہیں, تو شریعت کہتی ہے جو بچے تمیز نہ رکھتے ہوں ان کو مسجد میں لانا مکرو ہے. مسجد امام بارگاہ نہیں کہہ رہی ہوں, مسجد میں لانا مکرو ہے, اور جو تمیز رکھتے ہیں ان کو مسجد میں لانا مستحب ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. اب موقع ہی بیٹھے درس دے رہے ہیں, دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے وہ بچے جن کو تمیز نہیں تھی وہ مسجد میں آ گئے, درس روکا, شاگردوں سے کہا ان بچوں کو مسجد سے باہر نکالو, مسجد سے باہر کر دو, نکال دیا. رات کو سوئے, خواب میں حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, اب اس روایت کو یہیں پہ روکے ایک چیز بیان کر دوں ورنہ میں بھول جاؤں گی. روزانہ دعائے سلامتی امام زمانہ کا ثواب آپ تک پہنچا رہی ہوں. جو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے ہزار گھوڑے دے رہا ہے, یہ اس کو ثواب ہے جو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہے. مکیال المکارم کی روایت ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کہا شاگردوں سے کہ نکال دو, نکال دیا. رات کو خواب میں دیکھا امام زمان تشریف لائے اور محقق ہلی سے کہتے ہیں تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکالا, خواب سے بیدار ہوئے. اچھا میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, امام زمانہ ڈانٹ رہے تھے, اب تو کبھی بھی بچوں کو نہیں نکالوں گا ہم, میں اور آپ تو یہی کہتے. ہاں. اور دیکھیے ایک بار کیا رکھیے, اکثر لوگ آج کل بہت یہ چیز عام ہو گئی ہے, میں نے خواب میں دیکھا تھا, اکثر خواتین آتی ہیں. اب میں یہ بات اس لیے سمجھا رہی ہوں, اپنی ذات کو کہنا برا لگتا ہے, لیکن ہم نے آپ کو خواب میں مجلس پڑھتے دیکھا اپنے گھر میں, آپ ہماری یہاں مجلس پڑھ دیجیے. میں کہا جس حسین کے مجلس پڑھتے دیکھا ہے نا, وہ حسین گواہ ہے کہ میں سنڈے کے علاوہ نہیں پڑھ سکتی, منع کر دیتی ہوں. تو ہم نے اپنے خوابوں کو حجت کیوں سمجھ لیا ہے؟ کسی نے خواب میں دیکھا نہیں, اب تو میں مجلس ضرور کروں گی. کریں, اپنے خواب کو حجت نہ سمجھے. کس کے خواب حجت ہوتے ہیں؟ انبیاء کے, آئمہ کے, ورنہ عالم ترین شخص کا خواب پہ حجت نہیں ہے. تو اب انہوں نے جب خواب سے دیکھا تو میں اور آپ ہوتے تو پھر تو شاید بچوں کو کبھی بھی نہ نکالتے, نہیں اگلے دن پھر درس دے دیتے, پھر بچے آگے, وہ چھوٹے بچے تو تمیز نہیں رکھتے. روکا, شاگردوں سے کہا نکالو, ہٹا دیا, نکال دیا. پھر خواب امام زمانہ آئے, تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکالا؟ پھر اگلے دن اٹھے, پھر گئے, پھر پڑھائے, پھر بچے آ گئے, کہا نکالو. جب تیسرے دن پھر امام زمانہ خواب میں, کہا امام آپ آ کے کہتے رہیں گے, سنیے عزاداروں, جو اہل یقین ہوتا ہے, جس کا ایمان کامل ہوتا ہے, وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وقت کے امام سے کہتا ہے, امام آپ بار بار آ کے کہتے رہیں گے کیوں نکالا, اور میں بار بار نکالتا رہوں گا. اے میرے امام, وہ جو میراث 11 اماموں سے دین کی شکل میں ملی ہے, اگر اپنے خواب کو دیس بنا کے منع کر دو تو نہ جانے کتنے جھوٹے خواب والے آ جائیں گے, دین کو تہس نہس کر دیں گے. میں خواب کو حجت بنا کے کبھی نہیں نکالوں گا, مولا دین مسخ ہو جائے گا. جب یہ جملہ کہا تو امام زمانہ مسکرا کے کہتے ہیں, تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے, تم واقعا محقق ہو. اور اس کے بعد سے ان کو محقق ہی کہا جانے لگا. یہ ہے ایمان کی منزل. ثابت قدم رکھے اللہ ہم کو ایمان پر. اللہ ہم کو صلہ رحم ادا کرنے کی توفیق دے, اور صلہ رحم کی اعلیٰ ترین منزل کربلا ہے. کربلا میں بھانجے, بھتیجے, بھائی, دوست کس طرح سے حسین پہ نثار ہوئے ہیں, آج ہم جناب زہرا کو پرسہ دیں گے, ان کے پوتے یتیم حسن حضرت قاسم کا. مختل کی روایتوں میں ہے کہ جب شب عاشور مولانا